الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم انما اموالكم واولادكم فتنه والله عنده اجر عظيم اے ایمان والو تمہاری بعض بیویاں اور اولادیں تمہارے دشمن ہیں پس تم ان سے ہوشیار رہو اگر تم عفو و درگزر سے کام لو اور معاف کر دیا کرو تو بے شک اللہ بھی بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک تمہاری مال اور تمہاری اولادیں تمہاری آزمائش کا سامان ہیں اور اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ سبق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد مبارک وسلم۔ میرے انتہائی قابل احترام بھائیوں، آج کے درس قرآن کا موضوع ہے تربیت اولاد۔ اولاد کے بہت سارے حقوق ہیں لیکن ان میں سے ایک حق جو سب سے اہم ہے والدین کے ذمہ، وہ ہے اولاد کی تعلیم و تربیت، اور یہی آج کی گفتگو کا موضوع ہے۔ تعلیم و تربیت اولاد کی ہو، چھوٹوں کی ہو یا بڑوں کی ہو، مردوں کی ہو یا عورتوں کی ہو، کسی فرد کی ہو یا گروہ کی ہو، کسی خاص مقصد کو سامنے رکھ کر تعلیم و تربیت کی جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں سب سے پہلے اس مقصد کو واضح کرنا ہے کہ جس کو سامنے رکھ کر ہم اولاد کی تعلیم و تربیت کریں گے، وہ مقصد جتنا واضح اور اجلا اور صاف ہوگا اتنی ہی وہ تعلیم و تربیت بھی بہتر ہوگی۔ تو ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد اور نسب العین اور اس کا ہدف، اس کے سوا اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ اسے اللہ اور رسول کی کامل اطاعت کے ذریعہ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کو حاصل کرنا ہے۔ دنیا میں اللہ کی بندگی اور غلامی میں زندگی بسر کرنی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانا ہے تاکہ آخرت میں اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی نصیب ہو۔ اس مقصد کو سامنے رکھ کر ہم اپنی اولادوں کی تعلیم و تربیت اگر کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، دین اسلام نے اس تعلیم و تربیت کے لیے جو اصول ہمیں دیے ہیں ان کے مطابق اگر ہم اپنی اولادوں کی تعلیم و تربیت کریں تو یہ اولاد ہمارے لیے دنیا میں آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سرور اور ہمارے بڑھاپے کا سہارا، اور آخرت میں مرنے کے بعد ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بن سکتی ہے۔ لیکن اگر اس اولاد کی تعلیم و تربیت میں ہم غفلت اور کوتاہی کا مظاہرہ کریں، لاپرواہی برتیں، یا معاشرے اور ماحول کے اس موجودہ بگاڑ کی وجہ سے اور ہماری لاپرواہی کی وجہ سے گھر کے غیر اسلامی اور غیر شرعی ماحول کی وجہ سے خدا نخواستہ ہماری اولاد رائے راست سے بھٹک جائے، وہ بگاڑ کا شکار ہو جائے، وہ خدا اور رسول کی نافرمانی کے راستے پہ چل پڑے، تو ہماری دنیا کا امن اور سکون بھی برباد ہو جائے گا اور آخرت میں بھی وہ ہمارے لیے ذریعہ وبال بنے گی۔ اس لیے کہ رب کائنات نے فرمایا کہ انسان کو جو پرچے آخرت کی جوابدہی کے لیے اس کے سامنے اس دنیا میں رکھے گئے ہیں، ان میں سب سے مشکل دو پرچے ہیں، ایک انسان کا مال ہے اور دوسرا اس کی اولاد ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے لیے یہ دو آزمائشیں بڑی سخت آزمائشیں۔ تو اولاد کی جو آزمائش ہے اس میں سرخرو وہی شخص ہے، کامیاب وہی شخص ہے جو اللہ اور رسول کی ہدایات کے مطابق صحیح مقصد اور صحیح نسب العین کو سامنے رکھ کر اپنی اولاد کو تعلیم و تربیت کی۔ میرے بھائیو، یہ ایک بھاری ذمہ داری ہے اور اللہ اور اس کے رسول نے اس ذمہ داری کا احساس بھی ہمیں دلایا ہے، اس کی طرف توجہ بھی دلائی ہے اور اس سے بری و ذمہ ہونے کے طریقے بھی ہمیں سکھائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی باپ اپنی اولاد کو جو کچھ دیتا ہے اس میں سب سے بہترین تحفہ اچھی تعلیم و تربیت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ القرآن وعمل به البس والداه تاجا یوم القیامہ ذوؤه احسن من ذو الشمس ذوؤه احسن من ذو الشمس فی بیوت الدنیا فما ظنکم بالذی عمل بهذا۔ ابو داود اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے۔ ارشاد رسول ہے کہ جس نے قرآن کریم پڑھا، وعمل بہ، اور اس قرآن کی تعلیمات کے مطابق عمل کیا، اس کے والدین کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی اس سورج کی روشنی سے افضل اور بہتر ہوگی جو دنیا کے گھروں کو روشن کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فما ظنکم بالذی عمل بهذا، پھر اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، تمہاری کیا رائے ہے جو خود اس قرآن کو پڑھ کے اس کے اوپر عمل کرنے والا ہے۔ اگر اس کی وجہ سے اس کے والدین کو یہ مرتبہ اور مقام ملا کہ انہیں سورج سے زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا، تو خود اس شخص کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ تمہارا کیا خیال ہے جو قرآن پڑھ کے اس کے مطابق عمل کر رہا ہے۔ یہ ہے قابل رشک زندگی کہ ہم خود بھی قرآن سیکھیں، اپنی اولادوں کو بھی قرآن سکھائیں، قرآن کی تعلیم حاصل کریں اور قرآن کے پیغام اور قرآن کی تعلیمات کے مطابق خود بھی عمل کریں، اپنی اولادوں کو بھی اس پہ عمل کروائیں، تاکہ قیامت کے دن ہمیں اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی اور پھر یہ بلند مقام وہاں پہ نصیب ہو۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ ان والدین کو دو بیش بہا بڑی قیمتی خلعتیں پہنائی جائیں گی، تو وہ بڑے تعجب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کریں گے کہ یہ اتنا بڑا اعزاز ہمیں کس چیز کے سلے میں ملا، تو انہیں بتایا جائے گا کہ تمہاری اولاد میں سے فلاں نے قرآن کریم پڑھا اور اس کے مطابق عمل کیا، تم نے ان کو یہ تعلیم و تربیت دی تھی، اس کے سلے میں یہ بیش بہا قیمتی خلعتیں تمہیں پہنائی گئی۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اس دنیا میں اولاد والدین کے لیے دلوں کے اندر بڑی آرزوئیں اور خواہشات اور تمنائیں رکھتے ہیں، اولاد کے لیے والدین کے دلوں کے اندر بڑی آرزوئیں خواہشات اور تمنائیں ہوتی ہیں، لیکن قرآن کریم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ مسلمان والدین کے دلوں کے اندر اولاد کے لیے کون سی آرزو اور خواہش ہونی چاہیے، کہ وہ خواہش بھی کریں تو قرآن کی ہدایت کے مطابق۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تعریف ہی یہ بیان فرمائی، فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے کوئی ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کی خواہش اس دین کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا ہوں۔ اور سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث مبارکہ کی روشنی میں ایمان کی تعریف یہ بیان فرمائی کہ ایمان حقیقی کا مرتبہ یہ ہے کہ آدمی اسی چیز کو پسند کرے جو اللہ اور اس کا رسول پسند کرتے ہیں، اور آدمی اس چیز سے نفرت اور بیزاری کا اظہار کرے جس کو خدا اور اس کا رسول ناپسند کرتے ہیں. ہماری پسند اور ناپسند کا معیار کیا ہو؟ اللہ اور رسول کی پسند و ناپسند. تو اب ہماری خواہش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت اور تعلیمات قرآن کے تابع اگر ہو جائے تو پھر ہماری اولاد کے بارے میں جو خواہش ہونی چاہیے قرآن کے الفاظ میں وہ یہ ہے کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. فرمایا کہ تم اللہ سے یہ دعا کیا کرو، یہ آرزو کیا کرو، اللہ سے یہ مانگا کرو، اس کی خواہش کیا کرو اس رب کے سامنے کہ اے ہمارے رب، ہمیں اور ہماری بیویوں کو اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور ہماری اولادوں اور ہماری بیویوں کو اور ہم سب کو متقین کا امام بنا دے. آنکھوں کی ٹھنڈک اور متقین کا امام. آنکھوں کی ٹھنڈک وہی اولاد بنے گی، وہی بیویاں بنیں گی جن کی تعلیم و تربیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ہدایات کے مطابق کی جائے. اور متقین کا امام، یہ اللہ سے آدمی دعا کرتا ہے. امام کون ہوتا ہے؟ امام وہ ہوتا ہے جو سب سے آگے کھڑا ہوتا ہے، اور جو لوگ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں وہ اس کا اتباع کرتے ہیں، جو وہ اس کی اطاعت کرتے ہیں، وہ اس کی تقلید کرتے ہیں، وہ اس کے پیچھے چلتے ہیں، وہ اس کو اپنا رہبر اور رہنما اور پیشوا بناتے ہیں. تو گویا کہ ہم اللہ سے یہ آرزو کریں، یہ دعا کریں کہ اے اللہ، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو، ہمارے بیوی بچوں کو، ہم سب کو متقین کا امام بنا دے، یعنی ہم دوسروں کے امام اور رہبر اور رہنما اور پیشوا ہوں، اور عام انسانوں کے ہی نہیں بلکہ ان لوگوں کے جو تقوی کے بلند معیار پہ ہوں. تو بتائیے کہ یہ آرزو کب پوری ہو سکتی ہے؟ کہ جب ہم قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق اپنے پورے گھرانے کو ڈال دیں، اور بستی اور محلے اور شہر کے رہنے والے اس گھر کی مثال دیں کہ وہ فلاں گھرانہ جو ہے مثالی گھرانہ ہے، اس گھر کے اندر بیوی خاوند کے تعلقات اتنے مثالی ہیں، اس گھر کے اندر اولاد جو ہے وہ کس طریقے سے اللہ اور رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کے راستے پہ چل رہی ہے، تو ہم مثال بنے دوسروں کے لیے. یہ مثال ہم تبھی بن سکتے ہیں کہ ہمارے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی زندگیاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی زندگیاں، حضور کی بیٹیوں کی زندگیاں، حضور کے نواسوں کی زندگیاں، صحابہ اکرام کی زندگیاں، اور ان کے گھروں کے اندر پرورش پانے والے بچوں کی زندگیاں، ان کو اپنے لیے نمونہ بنائیں، اور اس نمونے کو اپنے سامنے رکھ کر اپنی زندگیوں کو، اپنے گھر بار کو اور اپنے بچوں کو تربیت. میرے بھائی اور بزرگو، اس تعلیم و تربیت کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جو ہدایات ہمیں دی ہیں وہ سورہ لقمان کے اندر حضرت لقمان کی نصیحتوں کی صورت میں موجود ہیں. سورہ لقمان کا دوسرا رکوع ہے جس میں اللہ کے صالح بندے حضرت لقمان اپنے بچے کو بڑی شفقت اور محبت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ اور بڑی خیرخواہی اور ہمدردی کے ساتھ کچھ نصیحتیں کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے اپنی اس عبدی ہدایت دینے والی کتاب کے اندر جو قیامت تک انسانوں کے لیے رہنمائی کرنے والی ہے، اس میں وہ ہدایات رکھتی ہیں تاکہ قیامت تک آنے والے انسان اس سارے انسان کی ان نصیحتوں کو اپنے سامنے رکھ کر اپنی اولادوں کو نصیحت کریں، اپنی اولادوں کو وہ تعلیم دیں. سب سے پہلے وہ اپنے بچے کو جس بات کی تعلیم دیتے ہیں وہ اسے کہتے ہیں یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اے میرے بچے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا کہ شرک ظلم عظیم ہے. سب سے پہلے جس بات کی تعلیم سارے انبیاء اور رسولوں نے اپنی قوموں کو دی جن کی طرف وہ مبعوث کیے گئے وہ یہی تھی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، لا تشرک باللہ، خدا کا شریک کسی کو نہ بناؤ. اللہ جس نے اس کائنات کو پیدا کیا، اس کائنات کا خالق ہے، وہی اس کائنات کا مالک ہے، وہی اس کائنات کا آقا ہے، وہی اس کائنات کا بادشاہ ہے، وہی اس کائنات کو اگر وجود بخشنے والا ہے تو اس کو فنا کرنا بھی اسی کے پاس اس کا اختیار ہے، زمین اور آسمان کا اور دنوں اور راتوں کا اور موسموں کے تغیر کا، جو بھی کائنات کا نظام ہے یہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، کسی کا اس کے اندر کوئی دخل نہیں، نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے، زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں ہے، ہدایت اور گمراہی خدا کے اختیار میں ہے۔ اور میرے بھائی اور بزرگوں، اللہ کی بندگی اور غلامی میں، اس کی عبادت میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے، ہر نوع کی عبادت صرف اللہ کے لیے ہے، مشکل کشا اور حاجت روا صرف اللہ ہے، مانگنا صرف اللہ سے چاہیے، دعا صرف اللہ سے کرنی چاہیے، اور صرف دنیا کا ہی نہیں آخرت کا مالک بھی اللہ ہے۔ اسی اللہ نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اس رب کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک مت ٹھہراؤ، اسی رب نے ہمیں اس بات کی تعلیم بھی دی، ولا یشرک فی حکمہ احدا، اس کی حاکمیت میں بھی کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ حکم دینے والا، فیصلہ کرنے والا، قانون دینے والا، زندگی کا دستور دینے والا وہ رب العالمین ہے، اس لیے الا لہ الخلق والامر، ساری مخلوق اس کے بندے ہیں، تو بندوں کو اللہ کی بندگی کے سوا کسی اور کی بندگی زیب نہیں دی تھی۔ تو سب سے پہلی تعلیم جس کے اوپر ہم خود بھی عمل پیرا ہوں اور اپنی اولادوں کو بھی اس کی تعلیم دیں، وہ یہ ہے کہ ہم ان کو توحید کے تقاضے بتائیں اور شرک سے ان کو منع کریں اور روکیں، اور اس کے ساتھ ان کو یہ بھی بتائیں کہ توحید کی حدود کیا ہیں اور کہاں سے اگر ہم حد پار کر جائیں گے، گزر جائیں گے، تو پھر شرک کی وادی کے اندر ہم داخل ہو جائیں گے۔ سب سے پہلی یہ تعلیم ہم اپنی اولادوں کو دیں۔ دوسری چیز، حضرت لقمان جو اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں، وہ اس اپنے بیٹے سے یہ کہتے ہیں، یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہا اللہ۔ اس کے دل میں ایمان اور یقین کی آبیاری کرنے کے بعد، توحید کے تقاضے اس کو سمجھانے کے بعد، اب اسے یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ میرے بچے، میرے بیٹے، میرے وفادار، ایک دن ایسا آنے والا ہے، قیامت کا دن، اور اس دن اللہ رب العالمین کسی ذرے کو بھی چھپا نہیں رہنے دے گا، خواہ وہ کسی پتھر اور چٹان کے اندر ہو، خواہ وہ آسمانوں میں ہو، خواہ وہ زمین میں ہو، اللہ اس کو نکال کر باہر کر دے گا۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کوئی ذرہ بھی چھپا نہیں رہے گا، سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ دوسری کیا چیز اپنی اولادوں کے دماغوں کے اندر ہم بٹھائیں کہ بچوں، یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، ہم نے مرنے کے بعد اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور اپنی زندگی کے تمام اعمال کا حساب دینا ہے۔ یہ آخرت کی جواب دہی کا احساس اپنی اولادوں کے دلوں اور دماغوں کے اندر بٹھانا ہے، اس کا نمونہ خود اپنے آپ کو بنا کر ان کے سامنے پیش کرنا ہے۔ دنیا کی زیب و زینت اختیار نہیں کرنی، بلکہ دنیا کی زیب و زینت کو اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے حصول کے لیے قربان کرنا ہے۔ اس کا نمونہ ہم اپنے آپ کو بنائیں گے اور اپنی اولادوں کو اس بات کی تعلیم و تربیت دیں گے۔ جب تک ہم آخرت کو مطلوب و مقصود نہیں بنائیں گے، ہم دنیا میں اپنے آپ کو بگاڑ سے بچا نہیں سکتے، رائے راست پہ لا نہیں سکتے۔ یہی وہ نقطہ ہے کہ توحید کو سمجھنے کے بعد، ایمان کو سمجھنے کے بعد، عقیدے کو درست کرنے کے بعد، ہم آخرت کو اپنی منزل بنا لیں، اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کو اپنا مطلوب و مقصود بنا لیں، اور اسی چیز کی تعلیم ہم اپنی اولادوں کو دیں۔ اس کے بعد وہ اپنے بیٹے سے یہ کہتے ہیں کہ یا بنیا اقیم الصلاۃ، اے میرے بچے نماز قائم کر۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایمان اور عقیدے اور پھر آخرت کے درمیان تمام ارکان اسلام آ گئے، ارکان ایمان آ گئے، ارکان ایمان کے بعد جب ارکان اسلام یعنی عملی اطاعت کی طرف جب انسان لوٹے گا، تو سب سے پہلا تقاضا تمام انبیاء نے اپنے ماننے والوں سے یہی کیا کہ اپنی گردن اللہ کے سامنے جھکا دو، اپنے آپ کو خدا کے سامنے بچھا دو، اور اس کی بہترین صورت نماز۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت سے سرفراز کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا حکم یہ دیا اننی علی اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، میں اللہ ہوں، میں الہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، میری عبادت کرو، اور اس کے بعد کیا کرو؟ نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ہوتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، نماز کی پابندی خود بھی کیجئے، اپنے اہل و عیال کو بھی اس کی تاکید کیجئے. تو اسی نماز کی تاکید حضرت لقمان اپنے بچے کو کرتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ انبیاء کا اسوہ بھی یہی ہے، حضرت لقمان کا اسوہ بھی یہی ہے، اور ان کی تعلیم بھی یہی ہے، اور قرآن ہمیں اسی کی ترغیب دیتا ہے کہ عمل میں ہم سب سے پہلے ان کو نماز کی اہمیت بتلائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارا بچہ 7 سال کی عمر کا ہو جائے تو اسے نماز عملاً پڑھاؤ. اس کا مطلب یہ کہ 7 سال سے پہلے اس کو نماز سکھا لینی چاہیے. 7 سال کا ہو تو اسے نماز پڑھاؤ، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کے معاملے میں ان پر سختی کرو، اور بچوں اور بچیوں کے بستر الگ الگ کر دو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. کیا ہم اس تعلیم پہ عمل پیرا ہیں؟ کیا ہمیں 10 سال کے بچوں اور بچیوں کی نماز کی فکر رہتی ہے کہ وہ وقت کی پابندی کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کیا ہمیں اپنے بیویوں کی، جن کے لیے ہماری آرزو اور خواہش یہ ہے کہ وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، کیا ہمیں ان کی آخرت کی بھی کوئی پرواہ ہے؟ تو میرے بھائی اور بزرگو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہم اپنے گرانوں کو اور اپنی اولادوں کو تعلیم و تربیت دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرموا اولادکم واحسنوا ادبہم، اپنی اولادوں کے ساتھ رحم و کرم کا برتاؤ کرو اور ان کو اچھی تعلیم و تربیت دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ان بچیوں کے ذریعے سے کسی آزمائش میں ڈالا گیا اور پھر بھی ان کے ساتھ احسان کیا تو یہ بچیاں اس کے لیے جہنم کی آگ سے ڈھال بن جائیں گی، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. بچیوں کے معاملے میں خصوصی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ ان کی بہترین تعلیم و تربیت کی جائے، اور فرمایا کہ ان بچیوں کے ذریعے سے جس انسان کو آزمائش میں ڈالا گیا اور اس نے پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کیا، ان کو اچھی تعلیم دی، اچھا ادب سکھایا، اور پھر شادی کر کے ان کو دے دیا، تو فرمایا کہ یہ جہنم کی آگ سے ان کے لیے ڈھال کا ذریعہ بنے گی. اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان بچیوں کی اچھی تعلیم و تربیت کرنے والا قیامت کے دن میں اور وہ ایسے ہوں گے جیسے ہاتھ کی یہ 2 انگلیاں. میرے بھائی، بچیوں کی تعلیم کے لیے خصوصی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات دی ہیں، اس کی وجہ اس خاص ماحول اور معاشرے پہ اگر آپ نظر ڈالیں جس میں بچیوں کی نفرت کی جاتی تھی، اور اگر کسی کے ہاں بچی پیدا ہوتی تھی تو وہ مونچھ پاتا پھرتا تھا، بچیوں کو زندہ درگور کر لیا جاتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بچیاں نفرت کی چیز نہیں ہیں، بلکہ ان کے ساتھ محبت کرو، ان کے ساتھ پیار کرو، ان کے ساتھ شفقت سے پیش آؤ، ان کی اچھی تعلیم و تربیت کرو، تو یہ تمہیں اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے حصول کا ذریعہ ہے اور جہنم کی آگ سے بچانے کا ذریعہ ہے. حضرت لقمان اپنے بچے کو نماز کی نصیحت کرنے کے بعد، نماز کے بارے میں اسے تاکید کرنے کے بعد، پھر اسے کہتے ہیں کہ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ. اب اس کا عقیدہ درست ہو گیا، ارکان ایمان اس کی سمجھ میں آ گئے، نماز کی پابندی اس نے شروع کر دی. اب بچے کو اس بات کی تعلیم اور تربیت دینی ہے کہ وہ دوسروں کو بلائی کی دعوت دے، نیکی کا حکم کرے اور برائی سے منع کرے اور روکے. گویا کہ ہم نے اپنی اولادوں کو یہ بات سمجھانی ہے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور اس امت کا اعزاز ہی یہ ہے کہ اس نے برائیوں سے نہ صرف خود نفرت کرنی ہے بلکہ اس نے دوسروں کو برائیوں سے منع کرنا اور روکنا بھی ہے. اس نے نہ صرف خود بلائیوں اور خیر اور نیکی کی راہ کو اختیار کرنا ہے بلکہ اس امت نے اس نیکی اور بلائی اور خیر کے پیغام کو پہنچانا اور پھیلانا بھی. کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. یہ تو اس امت کا فرض منصبی ہے کہ اس نے خیر کو پہنچانا ہے، پھیلانا ہے، اور شر کو جو ہے وہ مٹانا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اعظم کل ایمان. فرمایا کہ جب تم سے کوئی برائی کو دیکھے تو ہاتھ سے اس کو بدل دے، بدل دے سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ قوت اور طاقت اور استطاعت رکھتا ہے تو اس برائی کو نیکی سے بدل دے، اگر اس کی استطاعت نہیں رکھتا تو زبان سے اس کی مذمت کرے، اگر اس کی استطاعت نہیں رکھتا تو دل سے اس کے خلاف جو ہے وہ نفرت اور حقارت کا اظہار کرے، اس سے الگ ہو جائے اور پھر جا کر اس کے خلاف منصوبہ بندیاں کرے کہ کس طریقے سے اس برائی کو جو ہے وہ مٹایا جا سکتا ہے۔ اس بات کی تعلیم ہم اپنی اولادوں کو دیں، اور یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر برائیاں اور خدا کی نافرمانیوں اور منکرات موجود نہ ہوں، ہمیں خود ان سے نفرت ہو اور ہم اپنے قول و فعل سے اپنی اولادوں کی تعلیم و تربیت کریں کہ ان کو برائیوں سے نفرت ہو، کہ وہ بچے اگر کسی دوسرے گھر میں، کسی دوسرے ماحول میں، کسی دوسری جگہ چلے جائیں اور وہاں وہ خدا اور رسول کی نافرمانی دیکھیں تو اس کو ٹھنڈے پیٹوں برداشت نہ کریں، ان کو ان برائیوں سے اس طریقے سے نفرت پیدا ہو جائے۔ یہ ہم نے اپنی اولادوں کی تعلیم و تربیت کرنی ہے۔ یہ بات ہے جو حضرت لقمان اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں کہ بیٹے وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ، بلائی کا حکم کر، لوگوں کو بلائی کی دعوت دے اور برائیوں سے دوسروں کو روک۔ اس کے بعد وہ اپنے بچے سے یہ کہتے ہیں وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، یہ کوئی آسان کام تھوڑے ہی ہیں، انبیاء اور رسولوں کے طریقے اور تعلیمات کو اپنانا، خود نیک بن جانا، یہ تو بڑا آسان کام ہے، کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا، لیکن جب آپ دوسروں کو برائیوں پہ، گناہوں پہ، خدا اور رسول کی نافرمانیوں پہ، منفرات پہ روکیں اور ٹوکیں گے تو لوگ اس بات کو برداشت نہیں کریں گے، پھر آپ کو ایذا دیں گے، آپ کے خلاف پروپیگنڈے کریں گے، آپ کو برا بلا کہیں گے، آپ کا استہزاء ہوگا، آپ کا مذاق اڑایا جائے گا، آپ کے فکرے کسے جائیں گے، آپ کے راستے روکے جائیں گے، آپ پہ پتھر برسائے جائیں گے، آپ کو گالیاں دی جائیں گی۔ اس لیے حضرت لقمان اپنے بچے کو یہ بات سمجھا رہے ہیں وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، اس راستے میں جو مصیبت تیرے اوپر آئے تو اپنے آپ کو روکے رکھنا، اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری پہ صبر سے زندگی بسر کرنا، اور اس صبر کے بغیر خدا اور رسول کی بندگی، خدا کی بندگی اور غلامی اور رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کے راستے پہ آدمی ایک قدم بھی نہیں چل سکتا۔ تو صبر کی تعلیم سورۃ العصر کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو نجات کے لیے چار شرائط بتائی ہیں، وہ چاروں کی چاروں شرائط حضرت لقمان کی نصیحت کے اندر موجود ہیں۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے اور گاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے اس کے اور سوائے ان انسانوں کے جو ایمان لائیں، نیک عمل کریں، بلائی کا دوسروں کو حکم اور تاکید اور نصیحت کریں اور صبر کی تلقین کریں، صرف یہ چار شرائط پوری کرنے والے لوگ ہی اس خسارے اور گاٹے اور نقصان سے بچ سکتے ہیں جس سے ان کو آخرت میں دوچار ہونا ہے، یعنی جہنم کے عذاب سے۔ یہ چار شرائط، ان کا ذکر یہاں بھی آ گیا، ایمان کی صورت میں، عمل صالح کی صورت میں، اور خیر اور بلائی کی، نیکی اور بلائی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے اور روکنے کی صورت میں، وہاں وتواصوا بالحق کی صورت میں تھا، اور پھر صبر کا یہاں ذکر آیا، تو وہاں بھی صبر کی تلقین ایک دوسرے کو کریں، اس لیے کہ یہ سارا کام اجتماعی طور پر کرنا ہے۔ مسلمانوں کو اجتماعیت کی تعلیم دی گئی ہے، ہر جگہ ان کو پکارا گیا یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یہ خطاب ایک گروہ سے ہے، کسی فرد سے نہیں ہے۔ اے مومنوں، اے ایمان والو، اے لوگوں جو ایک معاشرہ بن گئے ہو، جو ایک امت بن گئے ہو، جو ایک اخوت کے رشتے کے اندر جو ہے وہ ایک دوسرے سے جڑ گئے ہو، ان لوگوں سے قرآن مخاطب ہے اور انہیں اس بات کی تعلیم دے رہا ہے۔ اور حضرت لقمان بھی اپنے بیٹے کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، صبر پہ ہمیشہ قائم رہنا، اللہ نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مرتے دم تک اسلام پر قائم رہنا، بغیر صبر پہ انسان اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری پہ کیسے مرتے دم تک قائم رہے گا؟ تو مسلمان کی ساری زندگی صبر و استقامت کی زندگی ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے بچے سے کہتے ہیں کہ ان نزال کا من عزم العمور، یہ معمولی کام نہیں ہے، یہ بڑے دل گردے کے کام ہیں، یہ بڑے اول العزم لوگوں کے کام ہیں، یہ بڑی بلند ہمتی کے کام ہیں، اور یہ ایسے کام ہیں کہ جن کی اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیشہ تاکید کی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی اولادوں کو اس کی تاکید کریں کہ یہ بڑے عظمت والے کام ہیں اور بڑے اول العزم لوگوں کے کام ہیں، انبیاء اور رسولوں کے کام ہیں، اور اس طریقے سے ہم انبیاء اور رسولوں کے راستے پہ خود بھی ڈٹے رہیں سلامت کے ساتھ، اللہ کی اطاعت کے قائم رہیں اور اپنی اولادوں کو بھی اس کی تعلیم دیں۔ اس کے بعد وہ اپنے بچے سے یہ کہتے ہیں کہ وَلَا تُصَاغِرْ حَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ اب اس کو وہ اخلاقی تعلیمات دیتے ہیں جو اسلام کا اصلا سرمایہ ہے، اس بات کی تعلیم دیتے ہیں، وَلَا تُصَاغِرْ حَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں سے گال پھلا کر، گردن اکڑا کر بات نہ کیا کرو، تواضع اختیار کرو، نرمی اختیار کرو، حلم اختیار کرو، لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے خوش اخلاقی سے پیش آؤ. اور فرمایا والا تم شفی لفظ مراحا، زمین کے اوپر اکڑ کر مت چلو، مغرور بن کر مت چلو. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ کسی شیخی بگارنے والے کو اور کسی فخر و غرور کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. کتنی بہترین تعلیمات ہیں جو اپنے بیٹے کو دے رہے ہیں. اولاد کے اندر کسی بھی طرح کا غرور اور تکبر اور بڑائی جو ہے ان کے اندر، اس کا خیال پیدا ہو سکتا ہے، حسن و جمال کا، مال و دولت کا، عہدے اور منصب کا، خاندانی شرافت اور بڑائی کی، کسی کسی طرح کوئی بھی چیز ان کے اندر پیدا ہو سکتی ہے. انہیں اس بات کی تعلیم دیں کہ بڑائی کل کی کل، کبریائی کل کی کل اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو زیب دیتی ہے. اگر انسان کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا، غرور ہوگا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. ہم اپنی اولادوں کو اس بات کی تعلیم دیں. اس کے بعد وہ اپنے بچے سے یہ کہتے ہیں کہ وقت صدفی مخشی کا وقت من سوتک ان انکر الاسوات لصوت الحمیر، اے میرے بچے اپنی چال کے اندر اعتدال پیدا کر اور اپنی آواز کو دھیما رکھا کر، نرم رکھا کر. بے شک سب سے بری آواز جو اللہ کو ناپسند ہے وہ گدے کی آواز. تو خواہ مخواہ لوگوں پہ دونوں جمانے کے لیے زور زور سے بولنا، ہنس پکار کر باتیں کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. ہاں کبھی جو ہے اونچی آواز سے بولنے کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن بعض لوگ وہ جو دوسروں پر روب جماتے ہیں اور مطلب یہ ہے کہ اس انداز سے باتیں کرتے ہیں اور لوگوں کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ کوئی اچھے اخلاق کا نمونہ نہیں ہے. اس سے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں منع فرمایا ہے. اور حضرت لقمان اپنے بچے کو اس بات کی تعلیم دیتے ہیں کہ بیٹے یہ ہانکنا گدوں کا کام ہے، انسانوں کا کام نہیں ہے. تو دیکھیے کتنی پیاری تعلیمات ہیں جو حضرت لقمان اپنے بچوں کو دے رہے ہیں. ہمیں بھی چاہیے کہ ان تعلیمات کے مطابق اپنی اولادوں کی تربیت کریں. میرے بھائیوں، اولاد کی تعلیم و تربیت کے معاملے میں سب سے پہلا جو سٹیج ہے، سب سے پہلا جو مرحلہ ہے، سب سے پہلی جو سیڑھی ہے وہ گھر ہے. اور گھر میں بھی ماں کی گود سب سے پہلی تربیت گاہ ہے، ماں کی آغوش، ماں کی تعلیم و تربیت. اس لیے ماں کی بڑی اہمیت ہے اور اس کا حقیقت میں مقام بھی بہت بلند ہے. جب کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے والدین کے حقوق کے بارے میں سوال کیا تو حضور نے فرمایا کہ تیری ماں کا حق، پھر عرض کیا تو پھر فرمایا تھے تین مرتبہ فرمایا کہ تیری ماں کا، اور چوتھی مرتبہ فرمایا کہ تیرے والد. تو حقیقت یہ ہے کہ ماں کا مقام بڑا بلند ہے. اور یہ بات بھی اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائی کہ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. تو اس مقام پہ پیش نظر ماں کی اولاد کی تعلیم و تربیت کے معاملے میں ذمہ داری بھی باپ سے کئی گنا زیادہ ہے، اور اس کی جواب دہی بھی ماں اور باپ دونوں کو کرنی ہے، لیکن ماں کو کچھ زیادہ ہی اس کی جواب دہی اللہ کے ہاں کرنی پڑے گی. باپ بھی اس ذمہ جو ہے وہ بری اس ذمہ نہیں ہے، لیکن دونوں کی ذمہ داری ہے، ماں کی ذمہ داری کچھ زیادہ بنتی ہے. اور اولاد کی تعلیم و تربیت اور ان کے مستقبل کے اوپر ماں کی تعلیم و تربیت کے اثرات ہی زیادہ پڑتے ہیں. اسی لیے وہ غالباً نپولین کا قول ہے کہ تم مجھے اچھی مائیں دو، میں تمہیں اچھی قوم دیتا ہوں. تو قوم افراد سے بنتی ہے، افراد کہاں سے آتے ہیں؟ بہترین ماؤں کی گودوں میں پرورش پانے والے بچے بڑے ہو کر قوم کے بہترین معمار بنتے ہیں. میرے بھائیوں، اسلام کے اندر کتنی بہترین مائیں ایسی ہیں جنہوں نے اس امت کو بڑے عظیم ہیرے اور جواہرات عطا کیے. سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں پلنے والے حسن اور حسین کا کردار ہمارے سامنے لاتے ہیں. حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی تھی. جنگ قادسیہ کے اندر یہ 80 سالہ بڑھیا ایک خیمے کے اندر اپنے بچوں کو اکٹھا کر کے اپنے پاس بٹھا کر ان سے رات کو کیا کہہ رہی ہے کہ میرے بچوں، میں نے تمہارے باپ سے اور تمہارے ماموں سے کوئی خیانت نہیں کی، تم اپنے باپ کے نطفے کی پیدائش ہو. میں نے تمہاری تعلیم و تربیت اس لیے کی تھی کہ تمہارے ذیے سے خدا کا کلمہ سر بلند ہو. آج تم میدان جنگ کے اندر ہو، کل تمہیں جو ہے وہ دشمن کا مقابلہ کرنا ہے. ہرگز ایسا نہ ہو کہ اگر مسلمانوں کا لشکر پسپائی اختیار کر لے تو تمہارے قدم اکھڑ جائیں اور تم پیچھے کی طرف لوٹ آؤ.
نہیں, تمہارے قدم اس وقت آگے بڑھنے چاہیے اور تمہیں دشمن پر وار کرتے رہنا چاہیے اور شہادت کی طلب میں میدان جنگ کے اندر جانا چاہیے. اور یہی خنسہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں جن کے جنگ قادسیہ کے اندر چاروں بچے اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے, لیکن انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی, وہ تو صرف یہ بات پوچھ رہی تھی کہ بتاؤ کہ جنگ کا نقشہ کیا رہا, جنگ کا جو ہے وہ حاصل کیا ہوا. جب انہیں یہ بتایا گیا کہ جنگ میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تو وہ سجدے میں گر گئی اور اللہ سے یہ آرزو کرتی ہیں کہ اے اللہ میرے چاروں بیٹے تیری راہ میں شہید ہو گئے ہیں, الحمدللہ میں ان کی شہادت اور قربانی پیش کر کے اس اسلام کو فتح نصیب ہوئی ہے, اللہ آخرت میں مجھے ان کے ساتھ جنت میں جگہ عطا فرمانا, کوئی ملال اور کوئی رنج نہیں ہے, خوش ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے چار بیٹوں کی شہید ماں ہونے کا, چار شہیدوں کی ماں ہونے کا اعزاز بخشا. میرے بھائی اور بزرگو, یہ تھی وہ خواتین جنہوں نے اپنے جگر گوشے پالے ہی اس لیے تھے کہ وہ اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر. میرے بھائی اور بزرگو, اس لیے ماں کی گود یہ سب سے پہلی اور بنیادی چیز ہے. تو ماؤں کو اس معاملے میں اپنے آپ کو اپنے بچوں کے سامنے, والدین کو اپنے آپ کو اپنے بچوں کے سامنے وہ پورا نمونہ بنانا چاہیے, اور زندگی کے ہر معاملے میں, دوسروں سے تعلقات میں, لین دین میں, معاملات میں, گھروں کے اندر گفتار میں, کردار میں, سیرت میں, اور پھر قرض کے معاملات میں, اور حقوق العباد میں, اور حقوق اللہ میں, ہر معاملے میں والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی اولادوں کے لیے بہترین نمونہ بنے. ہم بچوں کو گھروں کے اندر جھوٹ کی تعلیم نہ دیں جیسا کہ اکثر و بیشتر یا بعض اوقات ہمارے گھروں کے اندر ہوتا ہے. کسی کا فون آیا, بیٹے یا بیٹی کو کہہ دیتے ہیں کہ ذرا فون اٹھانا, آج کس کا فون ہے, فلاں انکل کا فون ہے, کہہ دینا ابو گھر میں نہیں ہے. کیا تعلیم دے رہے ہیں آپ بچوں کو, جھوٹ کی تعلیم دے رہے ہیں نا ان کو. وہ ایک بزرگ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ کوئی ماں اپنے بچے کو لے گئی ان کے پاس کہ میرا بچہ گڑ بہت کھاتا ہے, تو اسے آپ کوئی تعلیم دیجیے, اسے کوئی تلقین کیجیے. تو کہتے ہیں اسے کل لے آنا. جب وہ کل لے کر گئی تو وہ اسے کہتے ہیں کہ بیٹے گڑ نہیں کھایا کرو. بڑی حیران ہوئی وہ عورت, کتنی بات تھی تو کل اسے کہہ دیتے. تو بزرگوں نے یہ کہا کہ کل میں نے خود گڑ کھایا ہوا تھا تو میں اسے کیسے کہا تھا کہ بچے گڑ نہ کھانا. ہم خود اپنی موجودگی میں اپنے بچوں سے یہ کہتے ہیں کہ انکل سے کہہ دو ابو گھر میں نہیں ہے. کیا ظلم ہے یہ, جھوٹ کی تعلیم اپنے بچوں کو دے رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ وہ بڑے ہو کر سچے اور راست باز بنیں گے, کہاں سے بنیں گے. تو ہمیں اپنے گھروں کے ماحول کو, والدین کو اپنی اولادوں کے لیے سیرت و کردار میں, اخلاق میں, معاملات میں, عبادات میں, لین دین میں, ہر چیز میں اپنا ایک نمونہ اپنی اولاد کے سامنے پیش کرنا ہے. نمونہ وہ نہیں ہوگا جو ہم اپنی زبان سے ان کو تلقین کریں گے, نمونہ وہ ہوگا جو ہم کردار اور سیرت اور عمل کی صورت میں ان کے سامنے پیش کریں گے. تو میرے بھائیو, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے, مرنے کے بعد ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو, تو پھر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق, صحابہ کرام کی زندگیوں کے مطابق اپنے گرانوں کو جو ہے وہ ڈالنا ہوگا. اس حوالے سے ایک نو مسلمہ کی نظم کا حوالہ میں ضرور آپ کے سامنے رکھوں گا. کسی نو مسلمہ نے ایک نظم لکھی ہے توجہ دلانے کے لیے, گھروں کے ماحول کا جائزہ لینے کے لیے, کہ اگر کسی کے در پہ, دروازے پہ کوئی دستک دے اور جا کر وہ دروازہ کھولے تو دیکھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر پہ دروازے پہ تشریف فرما ہے, تو کہتی ہے ذرا اس وقت اپنے دل پہ ہاتھ رکھو, سوچو غور کرو کہ اس وقت فوری طور پر تمہارا رد عمل اور کیفیت کیا ہوگی, تمہارے دل کے جذبات کیا ہوں گے. کیا تم خوش ہوگے کہ اللہ نے اپنی رحمت میرے گھر میں بھیج دی, یا تم پریشان ہو جاؤ گے کہ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں لے جا کر بٹھاؤں, اس لیے کہ میرا مہمان خانہ, میرا ڈرائنگ روم, میری بیٹھک, وہاں تو تصویریں لگی ہوئی ہیں, وہاں تو فریموں کے اندر جو ہے وہ بچوں کی اور عورتوں کی اور خواتین کی تصویریں پڑی ہوئی ہیں, وہاں ٹیبل پر ناول اور ڈائجسٹ اور مختلف قسم کے مطلب یہ گانے بجانے کے آلات اور پتہ نہیں موسیقی اور دوسری کیا کیا خرافات رکھی ہوئی ہیں, تو آپ تو فوری طور پر پریشان ہو جائیں گے. جلدی جلدی سے کسی ایک کمرے کی خد و خال اس کو درست کر کے کوئی ترتیب دے کے اللہ کے رسول کو اندر بٹھا لیں گے. اگر آپ اس کے بعد اگر اللہ کے رسول نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں ہفتہ دس دن آپ کے ہاں قیام کروں گا, تو کہتی ہے پھر ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھو, دیکھو اپنی کیفیت کیا ہے, کیا خوش ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دس دن تمہارے گھر میں قیام کریں گے, یا پریشان ہو گئے ہو کہ اب یہ دس دن کیسے گزریں گے, کس گٹن میں, کس ماحول میں میں جو ہے وہ اب یہ دس دن گزاروں گا, میرے ہاں آنے والوں کی کیفیت کیا ہے, میرے دوستوں کی, میرے احباب کی, میرے بچوں کے ساتھ ملنے جلنے والوں کی, وہ جب یہاں پہ آئیں گے ان کی زندگی کا، ان کے لباس کا، ان کی وضع قطع کا، ان کی گفتگو کا انداز کیا ہوگا؟ کیا اللہ کے رسول اس کو پسند کریں گے یا نہ پسند کریں گے؟ تو ایک توجہ دلاتی ہے اپنے گھروں کا اور اپنے ماحول کا جائزہ لینے کے لیے. پھر وہ کہتی ہے کہ اچھا، اس کے بعد جب خدا کے رسول تمہارے گھر سے رخصت ہونے لگے تو پھر ایک دفعہ اپنے دل کا جائزہ لو، کیا تم مغموم ہو، کیا تم پریشان حال ہو کہ خدا کی رحمت تم سے جا رہی ہے، یا اب تم نے سکھ کا سانس لیا ہے کہ اب جو ہے اپنے نظریات اور اپنے خیالات اور اپنے معاملات کو جو ہے ویسے ہی گزاروں گا جیسا اس سے پہلے زندگی تھی. یہ دس دن تو بڑی گھٹن کے اندر گزرے. تو کہتی ہے کہ اس توجہ اس نے دلائی ہے، اس مثال کو اپنے سامنے رکھیں اور اپنے گھروں کا جائزہ لیں کہ کیا فی الواقع آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی صحابی ہمارے گھر کے اندر داخل ہو جائے تو وہ کیا اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ایک مسلمان کا گھر ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کا گھر ہے. تو میرے بھائیوں، ہم اپنے گھروں کو ان تمام خرافات سے پاک کر دیں جن کے برے اثرات اولادوں کے اوپر پڑتے ہیں. بعض بھائی پھر سوال کر دیتے ہیں بھائی جدید ذرائع ہیں، جدید آلات ہیں، ڈش ہے، ٹی وی ہے، انٹرنیٹ ہے، فلاں فلاں ہے، تو کیا ہم ان سے اپنے بیوی بچوں کو دور کر دیں؟ کیا ہم یہ ساری چیزیں ان کے اوپر بند کر دیں؟ کیا ہم دنیا سے آنکھیں بند کر کے زندگی بسر کریں؟ بھائی میں یہ نہیں چاہتا. اگر آپ ان چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں، پیچھے سے ان کا کنٹرول تو آپ کے اختیار اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، ان کے اندر اگر 5-10% کوئی خیر ہے تو کم از کم 90-95% تو بہرحال ان کے اندر شر ہی شر ہے. اس شر سے اگر آپ اپنے ماحول کو اور اپنے بیوی بچوں کو بچا سکتے ہیں تو ان میں سے کوئی چیز جو ہے فی نفس ہی حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے. لیکن اگر آپ اس شر پہ کنٹرول نہیں رکھتے تو خدا راکو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، ان خرافات سے اپنے آپ کو پاک ہی رکھو تو بہتر ہے. تو میرے بھائیوں، اولاد کی تعلیم و تربیت میں گھر کے ماحول اور ماں کی گود کے بعد جو دوسرا مرحلہ ہے وہ اسکول اور مدرسہ اور تعلیمی ادارہ ہے. جب ہم اسکول میں اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں تو ہمارے پیش نظر صرف یہی نہیں ہونا چاہیے کہ اس اسکول میں جدید ماڈرن قسم کا جو ہے وہ تعلیمی نظام ہو، اچھے اعلیٰ تعلیم یافتہ امریکہ کی یونیورسٹیوں سے فارغ لوگ وہاں پہ پڑھا رہے ہوں اور ہم اپنے بچے کو انجینئر بنائیں، ڈاکٹر بنائیں، سائنسدان بنائیں. اب سائنسدان بنانے سے تو شاید اب ڈر لگے گا، بلکہ انجینئر بنانے سے بھی ڈر لگے گا، لیکن ہم کچھ بھی بنائیں کوئی پابندی نہیں ہے. امریکہ میں بھیجیں اپنے بچوں کو تعلیم و تربیت کو، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جس چیز کو ہم ترجیح اول کے طور پر تعلیم میں اپنے سامنے رکھیں وہ یہ ہے کہ جس ادارے کے اندر ہم بچوں کو تعلیم و تربیت کے لیے بھیج رہے ہیں اس ادارے میں ان کے اخلاق، ان کے عقائد اور ان کا دین محفوظ رہے گا یا نہیں رہے گا. اگر دین کی قربانی دے کر ہم نے ان کو سائنسدان اور ڈاکٹر اور انجینئر بنا لیا تو یہ خسارے کا سودا ہے. ان کو جہنم کے عذاب سے بچانا کس کی ذمہ داری ہے؟ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، والدین کی ذمہ داری ہے. اور اس میں بالخصوص میں بچیوں کے حوالے سے عرض کروں گا، اور یہ عرض میں نے کئی جگہ کی ہے اور بعض لوگوں نے اس کو جو ہے وہ محسوس بھی کیا ہے، لیکن میں پھر بھی اس بات کو لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ بچیوں کے معاملے میں کہ جب ہم بچیوں کو تعلیم دینے کے لیے اٹھتے کھڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں جی جدید دور کے یہ اور یہ تقاضے ہیں، اپنے گھروں سے دور نوجوان بچیوں کو، 15-18-20-22 سال کی بچیوں کو گھروں سے دور ہاسٹلوں کے اندر تعلیم حاصل کرنے کے لیے مخلوط تعلیمی اداروں کے اندر بھیجتے ہیں، بلکہ بعض ایسے بدنام تعلیمی ادارے ان کے اندر بچیاں جو ہے وہ تعلیم حاصل کر رہی ہوتی ہیں، اور پھر اس کے بعد اگر ان کی زندگیاں تباہی اور بربادی کی طرف جاتی ہیں تو اس کا ذمہ دار میرے بھائیوں کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، کہ جب تمہارے یہاں کوئی ایسا شخص نکاح کا پیغام بھیجے جس کے دین و اخلاق سے تم مطمئن ہو تو اس سے اپنے جگر گوشے کی شادی کر دو، اگر تم ایسا نہ کرو گے تو زمین میں زبردست فساد پھیلے گا. کہاں یہ تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ہدایت، اور کہاں ہمیں اپنے بچوں کی اس بات کی فکر کہ بھئی جدید دور کے کچھ تقاضے ہیں؟ ہر چیز کے تقاضے ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن اگر نہیں نظر آتے تو اللہ اور رسول پر ایمان کے کوئی تقاضے ہمیں نظر نہیں آتے، اگر نہیں نظر آتے تو دین کے کوئی تقاضے ہمیں نظر نہیں آتے. اللہ اور رسول کی تعلیمات کیا ہیں؟ اور پھر ہم اپنی ان بچیوں کو 35-35 اور 40-40 سال کی عمر تک جو ہے وہ جدید تعلیم دینے کے لیے بٹھا لیتے ہیں، خدا اور رسول کی تعلیمات کو پس پشت ڈال، اور پھر اس کے جو نتائج زمین میں فساد کی صورت میں ہمارے سامنے آ رہے ہیں وہ ہمارے گھر اس فساد کی لپیٹ میں ہیں، لیکن ہم اس سے کوئی عبرت حاصل نہیں کر رہے ہیں. تو تعلیم و تربیت کے معاملے میں تعلیمی اداروں کے بعد اگلا مرحلہ جو ہے وہ بچوں اور بچیوں کی ازدواجی زندگی میں بھی اس تعلیم و تربیت کے اثرات بہرحال یہ پڑتے ہیں. اس لیے جب ہم رشتے کا انتخاب کریں خواہ وہ بیٹی کے لیے ہوئے بیٹے کا, تو ان تعلیمات کو پیش نظر رکھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں, جس کا ایک نمونہ اس حدیث کے اندر ہمیں ملتا ہے. ایک اور روایت ہے, جس شخص کو خدا نے اولاد سے نوازا تو اس کا کام یہ ہے کہ اس کا اچھا سا نام رکھے, اسے اچھی تعلیم و تربیت دے, اور جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کرا دے. اگر بالغ ہونے پر اس نے اولاد کا نکاح نہ کیا اور وہ کسی گناہ میں پڑ گئی تو اس کا وبال اس کے باپ پر ہوگا. بیہقی کی روایت. ایک اور حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تورات میں لکھا ہے کہ جس شخص کی بچی 12 سال کی عمر کو پہنچ گئی, اس نے بچی کا نکاح نہیں کیا اور وہ کسی غلطی میں مبتلا ہو گئی, تو اس کی غلطی کا وبال اس کے باپ پر ہوگا. 12 سال کی عمر, ہمارا حال کیا, ہم تو ان کے بال سفید ہونے تک بٹھائے رکھتے, اور بعض لالچی والدین اس کے بعد ان کی ملازمت کے مرحلے کے میں بھی ان کو نکاح کر کے جو شادی کر کے نہیں دیتے, بلکہ ان کو فطرت سے جنگ کرنے کے لیے کہتے ہیں اور اس کے نتائج ہمارے سامنے آتے ہیں, اس لیے کہ وہ ان کی ملازمت کے پیسے جو ہے وہ بٹورنے کے لیے اور اس لالچ میں جو ہے وہ ان کی شادیاں بھی نہیں کرتے. کتنی بدقسمتی ہے, کہاں ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات, اور کن چیزوں کے اوپر ہم عمل کر رہے ہیں. ہم صرف دنیا کی زیب و زینت اور دنیا کے معیارات کو ہی اپنے سامنے رکھتے ہیں. خدا اور رسول کے دیے ہوئے معیارات, خدا کے دین کے دیے ہوئے معیارات وہ ہم نے پسے پشت ڈال دیے ہیں, جس کی وجہ سے زمین فساد سے بھر گئی, اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے دیندار گھرانوں کے اندر بچیوں اور بچوں کے حالات آتے ہیں کہ ان کا تذکرہ نہیں کیا جا سکتا. ان کے لباس, ان کی وضع قطع, ان کا اٹھنا بیٹھنا, ان کا انداز گفتار ایسا ہے کہ وہ کسی اچھے گھر اور اچھی تربیت کے اچھے ماحول کے اندر تربیت پانے والے بچوں پر نہیں ہو سکتا. تو میرے بھائیو, آنے والا وقت بڑا خوفناک ہے. اللہ اور رسول کی جو تعلیمات ہیں, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ, تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولادوں کی تعلیم و تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں, تاکہ ہم خود بھی جہنم کے عذاب سے بچ سکیں, اپنی اولادوں کو بھی اس عذاب سے بچا سکیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم, تمہاری بیویوں اور بچوں میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں. وہ دشمن کون ہوتا ہے؟ ہم تو شیطان کو دشمن سمجھتے ہیں, ہم تو اسلام کے دشمنوں کو دشمن سمجھتے ہیں, ہم تو اس نفس کو دشمن سمجھتے ہیں جس کو نفس ہمارا کہا گیا جو برائی کی طرف. تو یہاں کہا گیا کہ تمہاری بات بیویوں اور تمہارے بچے تمہارے دشمن ہیں. اگر ہمیں وہ خدا اور رسول کی نافرمانیوں کی طرف اور دنیا کی زیب و زینت کی طرف لے کر جا رہے ہیں, اللہ اور رسول کی اطاعت و فرما برداری کے راستے میں وہ رکاوٹ بن رہے ہیں, جیسا کہ قرآن میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ, تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولادیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں. اگر یہ اللہ کی یاد سے غافل کرنے والے ہیں, ہمیں جو وقت اللہ نے دیا ہے, جو مال اللہ نے دیا ہے, جو وسائل اللہ نے دیے ہیں, جو ذرائع اللہ نے دیے ہیں, جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں, ان سب کو اگر ہم نے انویسٹ کر رکھا ہے اپنی اولادوں کی, اپنے اہل و عیال کی, اپنے بیوی بچوں کی دنیا بنانے کے لیے, دنیا کی زیب و زینت کے لیے, تو میرے بھائیوں اور بزرگوں, پھر ایسے شخص کے لیے قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یو تبرج یوم القیامہ فیقال اکل عیالہ حسنات, ہی ایک بد نصیب کو لایا جائے گا اور اس کے بارے میں کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ شخص جس کی ساری نیکیاں اس کے اہل و عیال کھا گئے. اللہ نے اس کو مال دیا تھا, وہ سارا مال اس نے اس لیے لگایا ہوا تھا کہ بیوی بچے عیش کر لیں. اللہ نے اس کو وقت دیا تھا تو اس کے پاس فرصت ہی نہیں تھی کسی اور کام کی, سوائے اس کے کہ اسے بیوی بچوں کی دنیا بنانے کی, اور اس کی زیب و زینت کے پیچھے پڑے ہوئے اس کا سارا وقت ضائع ہو جاتا تھا. آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہلت دے رکھی ہے, اس وقت کو اپنی اور اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کے اندر لگائیں, اس وقت کی صحیح منصوبہ بندی کریں. یہ وقت ہمارے پاس سب سے بڑی نعمت ہے, مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے, اولاد اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, لیکن یہ سب کچھ تب نعمت بنے گا, یہ سب کچھ تب ہمیں اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کی طرف لے کر جائے گا کہ جب ہم اللہ اور رسول کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق ان ساری چیزوں کے ساتھ معاملات کریں. میرے بھائیو, اس ساری گفتگو کا لب لباب اور نچوڑ اور خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کے حقوق کا بالکل واضح طور پر شعور ہونا چاہیے, اور اس بات کا ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہماری یہ ذمہ داری لگائی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی, اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم کے عذاب سے بچانا ہے, اور جہنم کے عذاب سے بچنے کا راستہ وہ ہے جو خدا کی بندگی اور غلامی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا راستہ ہے. اور اولاد کی تعلیم و تربیت کے لیے وہ بہترین نمونہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسوہ میں ہمیں ملتا ہے, اس کو اپنائیں, اور جس کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان کے اندر حضرت لقمان کی نصیحتوں کے ذریعے سے ہمیں دی ہے, ان تعلیمات کی روشنی میں اپنی اولادوں کی تعلیم و تربیت کریں. اور مائیں بالخصوص اس بات پہ توجہ دیں کہ ان کی گود کے اندر پرورش پانے والے بچے جو ہیں وہ مستقبل کے معمار ہیں, ان کی بہترین تعلیم و تربیت کریں. اور تعلیم و تربیت کے معاملے میں درد ہم اسکول اور مدرسے کے اندر بچوں کو بھیجیں تو صرف دنیا کا معیار ہی ہمارے پیش نظر نہ ہو, جدید اور ماڈرن تعلیم ہی ہمارے پیش نظر نہ ہو, بلکہ ان کے اخلاقی بگاڑ سے بھی ان کو بچائیں, ان کے دین اور عقیدے کی حفاظت بھی ہمارے مد نظر جو ہے وہ رہنی چاہیے. اور قرآن و حدیث کی روح سے اولاد کی تعلیم و تربیت والدین کی ایسی ذمہ داری ہے کہ آخرت میں انہیں اللہ کے حضور اس کی جواب دہی اور بازپرس ان سے حج وہ کی جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو دین کا صحیح فہم عطا فرمائے, اپنی اور اپنے گھروں کی اصلاح اور اپنی اولادوں کی تعلیمی تربیت. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اور اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عمدہ اسوہ کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد.
وزٹ تذکیر ڈاٹ او آر جی